أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. موضوع سخن فلسفہ انتظار ہے، اور اس سلسلے کی تمہیدی اور مقدماتی گفتگو گزشتہ شب آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہے، اور اس گفتگو کے بعد اور پہلے سے حاضرین کرام اور مومنین اعظام کے ذہنوں میں موضوع سے متعلق سوالات موجود تھے، جیسا کہ بعض بزرگان نے محبت کی ہے، لطف فرمایا ہے اور اپنی آراء کو یا سوال کی صورت میں یا تجاویز کی صورت میں مرقوم فرما کر پیش کیا ہے، ان کا تشکر ادا کرتے ہیں، اور اب بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ معروضات پر توجہ فرمائیں گے، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں اس موضوع کے سلسلے میں ہیں یا موضوع سے مربوط کسی حد تک ہیں، چونکہ سوال کو روایت میں علم کی کنجی قرار دیا گیا ہے، سوال علم کا خزانہ کھولنے کے لیے چابی ہے، سوال سے کبھی بھی اجتناب نہ کریں، خدا کا عطیہ ہے سوال، ایک لطف خدا ہے، دین الہی ہے یہ سوال، آپ کے سوچنے سے سوال ذہن میں نہیں آتا، سوال خود بخود آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی آ کر آپ کے ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے، اگر آپ اس کو روک لیں، سوال ہی رہنے دیں، تو کچھ عرصے کے بعد یہ شبہ بن جائے گا، یہ شک بن جائے گا، اور شک انسان کے لیے بہت ہی مضر ہے، جتنا جلدی ہو سکے سوال کو جواب میں تبدیل کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت پا کر کہیں شبہ میں خدا نخواستہ تبدیل ہو جائے یا شک میں بدل جائے، اور پھر انسان کے یقین کو اور انسان کے اعتقاد کو متزلزل کر دے، ہلا دے، اور جب اعتقاد انسان کا ہل جائے، متزلزل ہو جائے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت ہی تباہ کن اثرات پڑتے ہیں، کہ انشاءاللہ آپ سوال کرنے سے گریز نہیں کریں گے، البتہ آپ یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ کل کے سوالات یا متوقع سوال جو نہیں کیے اور مجھے توقع ہے کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں گے، جھجک کی وجہ سے یا وقت نہ ہونے کی وجہ سے یا بعض اور مسائل کی وجہ سے ممکن ہے آپ نے سوال نہ کیا ہو، میں خود ہی آپ کی نمائندگی میں اور آپ کی نیابت میں وہ سوال اٹھا کر اور اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور جو سوال میں یہاں نہ اٹھا سکوں یا نہ جواب دے سکوں وہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے بیان ہو جائے گا، کل کے سوالات کو میں کوشش کروں گا آج کی گفتگو میں ان کا جواب عرض کروں، اگر پھر بھی رہ جائے تشنا کوئی سوال تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں جہاں تک ہو سکا ایک طالب علم کی وسعت میں اور بساط میں جتنا ممکن ہے جواب دینا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فلسفہ انتظار میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی روایتی تصور فلسفہ انتظار کے طور پر ذہنوں میں موجود ہے، اور وہ ہے فلسفہ ثواب، اس لیے کہ روایات میں بھی یہ تعبیرات موجود ہیں کہ انتظار سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور بعض روایات میں تو انتظار کے ثواب کا مقابلہ بھی کیا گیا، موازنہ کیا گیا ہے دوسرے اعمال کے ثواب سے، مثلا حج کے ثواب سے، نماز کے ثواب سے، یا صدقات کے ثواب سے، کہ اگر انسان انتظار میں ایک دن بسر کرے اور اس کے بجائے مثلا 70 حج کرے یا کتنے حج کرے تو یہ ثواب برابر ہے. یہ ایک روایتی فلسفہ انتظار بیان کیا جاتا ہے جو عرض کیا تھا کہ ثواب کی صورت میں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتظار پر بہت ہی ثواب موجود ہے اور منتظرین کو یہ اجر اور یہ ثواب ذات خدا کی طرف سے نصیب ہوگا. لیکن عرض کیا تھا کہ اس ثواب ملنا کسی عمل پر یہ دلیل نہیں ہے کہ اس عمل کا فلسفہ بھی ثواب ہے. ثواب اس کام کی طرف رغبت دلانے کے لیے ذات خدا نے ان اعمال میں اور ہماری عبادات میں ثواب مقرر کیا ہے, اور یہ ثواب ضرور ملے گا ہمیں, خواہ یہ نماز ہو, خواہ یہ روزہ ہو, خواہ ہماری عبادات ہوں, کسی صورت میں بھی ہو یہ ثواب جس کا وعدہ دیا گیا ہے یہ ضرور ملے گا ہمیں. لیکن اس وقت ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ کتنے اعمال میں کتنا ثواب موجود ہے, بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتظار بھی ایک عمل ہے, انتظار بھی ایک فعل ہے انسان کا اور بشر کا. اس فعل کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے کار فرما حکمت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, انتظار نہ ہو تو کیا ہوگا, انتظار سے انسان کی کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے کہ جس کو ایک کلمے میں تعبیر کیا کہ فلسفہ انتظار کیا ہے. خوب یہ ایک تصور تھا اور اس کے متعلق بہت ہی مختصر بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نظریات فلسفہ ثواب کے طور پر موجود ہیں ذہنوں میں. بعض ذہنوں میں ایک بہت ہی افراطی فلسفہ انتظار موجود ہے, اور اس بارے میں چہ بسا بعضوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, تقریریں بھی کی ہیں, ہم نے بھی سنا ہے اور آپ سب نے سنا ہوا ہے. بعض کے نزدیک فلسفہ انتظار صرف یہ چیز ہے کہ جس کو تعبیر کرتے ہیں وہ اصلاح کے ساتھ, چونکہ خود روایات میں یا انتظار کے بارے میں جو تعبیرات ائمہ معصومین علیہ السلام سے بیان ہوئی ہیں ان کے اندر ہی یہ مطلب آیا ہے کہ یہ دنیا فاسد ہو جائے گی, فساد پھیل جائے گا اور اس فساد کو ایک اصلاح کی ضرورت ہے. پس درواقع آپ ایک مصلح کا انتظار کر رہے ہیں, اور انتظار کا سارا نچوڑ, انتظار کا سارا فلسفہ, انتظار کے اندر موجود ساری حکمت بس ایک اس ایک کلمے کے اندر آ کر سمٹ جاتی ہے, اور وہ ہے اصلاح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے, جب تشریف لائیں گے, کہ انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا, یہ عالم, یہ دنیا فساد سے بھر جائے گی اور وہ آ کر اس کی اصلاح کریں گے. لیکن آیا ہم اس تنہا اصلاح کو کہہ سکتے ہیں کہ یہی فلسفہ انتظار ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اصلاح نہیں کر سکتے, ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ انتظار ہے اسی بات کا کہ اصلاح بعد میں ہوگی. یہ ایک بہت ہی افراطی تصور ہے, یہ بہت ہی ایک افراطی نظریہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو فلسفہ انتظار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے, کہ ہم انتظار کی ساری حکمت کو منحصر قرار دیں اسی ایک کلمے کے اندر. جیسا کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ انتظار کا سارا فلسفہ منحصر ہے ثواب کے اندر, اور ثواب سے ہٹ کر انتظار میں کوئی اور چیز, کوئی اور حکمت موجود نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت تفریطی فکر ہے. جیسا کہ اصلاح میں اگر منحصر قرار دیں ہم تو یہ بہت ہی ایک افراطی فکر ہے. بعض روشن فکر معاب قسم کے لوگ کہ جو دین کے اندر چاہتے ہیں روشن فکری, متجدد لوگ ہیں, چاہتے ہیں نئی بات ہو, چاہتے ہیں نئی فکر ہو, چاہتے ہیں کوئی نیا مقولہ پیش کیا جائے, وہ عموماً جیسا کہ تمام دینی معارف اور دینی تعلیمات کو اسی روشن فکری کے زمرے میں لا کر مانا کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں, انتظار کو بھی اسی روشن فکری کے روپ میں آ کر بیان کرتے ہیں کہ انتظار یہ کوئی مخصوص چیز نہیں ہے کسی قوم کے ساتھ, یا اس میں کوئی ایسا پہلو موجود نہیں ہے الہی, بلکہ ہر قوم در واقع ایسے ہی ہے, ہر نسل ایسے ہے, منتظر رہتی ہے کہ کسی دن اس کی اصلاح ہو جائے اور پھر ترقی کر کے, پھر وہ تعلیم حاصل کر کے, پھر وہ بعض اصولوں کو اپنا کر ایک نہ ایک دن وہ اس اصلاح کے مرتبے کو پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو تصور پیدا کیا گیا ہے, مہدویت کا جو تصور ہے, یا انتظار کا جو تصور ہے, یا غیبت کا تصور ہے, یہ بھی در واقع انسان کی اسی اصلاح طلبی کا نتیجہ ہے. کیونکہ ہر انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے، معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، جو کچھ بھی موجود ہے اس کی اصلاح چاہتا ہے۔ یہ روشن فکری کے لیے یا روشن فکر لوگوں کے لیے، البتہ روشن فکر جو رائج مانا ہے، روشن فکری کا جو ذہنوں میں، ان کے لیے یہ نظریہ اس لحاظ سے قابل قبول ہو جاتا ہے کہ انتظار چونکہ اس کے اندر اصلاح کا پہلو موجود ہے، لہذا ایک اچھی چیز ہے انتظار، اور وہ انتظار کو اس معنی میں لیتے ہیں۔ پہلے آپ کی خدمت میں ایک جملہ بہت مختصر عرض کرتا چلوں، اس قسم کے تفکرات جو صرف انتظار میں ہی نہیں بلکہ دین کے دیگر مسائل اور معارف میں بھی سننے کو ملتے ہیں اور لوگ اظہار کرتے ہیں، ان کا ایک بہت ہی مضر نتیجہ بھی نکلتا ہے دین کے لیے اور دینداروں کے لیے، یعنی ہمارے لیے بھی، دین کے لیے بھی اور قرآن کے لیے بھی۔ اس لیے کہ روشن فکرانہ نظریات کے پیچھے کوئی الہی تفکر موجود نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عقلی کاوشوں کے ذریعے، اپنی عقلی نظریات کے ذریعے، اپنے عقلی استدلال کے ذریعے سے جس حد تک ان کی رسائی ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات دین کی توجیہ کریں، کوئی تاویل کریں تاکہ مناسب مل جائے، اور پھر اپنے گمان میں دین کی بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں اور دین کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا احسان بھی کر رہے ہیں۔ یہ فکر کسی زمانے میں بہت رائج تھی اور آج کل بھی چہ بسا موجود ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ہر فرقے میں موجود ہیں، یعنی اس مسلمانوں میں موجود تمام فرق میں روشن فکر معاد قسم کے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں۔ میں روشن فکری کی رد نہیں کر رہا، یہاں پر روشن فکری کی مذمت نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو روشن فکر نہیں ہونا چاہیے، روشن فکر ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کی روشن فکری کہ جس کے ذریعے سے انسان دین کے اصولوں کو ہی خراب کر دے اور دین کی بنیاد کو ہی ہلا دے اور دین کے بنیاد کو متزلزل کر دے، یہ روشن فکری دین کے لیے بہت مضر روشن فکری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی کوشش ہے، اور اپنے گمان میں بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں، نیک نیتی سے یہ کام کرتے ہیں کہ بعض جدید رائج علوم کے ذریعے دین کی حقانیت کو آ کر ثابت کرنا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کو ہم آئیں سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، موجودہ عصر میں رائج علوم کے ذریعے ان پر پرکھیں ہم، اور قرآنی نظریات اور قرآنی افکار اور قرآنی تعلیمات کو جب تک ایک سائنسی تفسیر نہ مل جائے اور جب تک سائنس کی طرف سے ایک تائید نہ ہو جائے ان چیزوں کی، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات کا آ کر کوئی نہ کوئی سائنسی جواب، کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ، کوئی نہ کوئی سائنسی تحلیل اور تجزیہ اس کے اندر ایک پیش کریں تاکہ لوگ قبول بھی کر لیں۔ اب ہم بھی چونکہ سائنس زدہ لوگ ہیں، ہم ٹیکنالوجی زدہ لوگ ہیں، ہم تجدد زدہ لوگ ہیں، ہم ان جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اگرچہ خود سائنس سے کوئی شدھ بدھ نہ بھی ہو، یہ علوم ہم نے نہ بھی پڑھے ہوئے ہوں، لیکن دل سے ان علوم کا احترام ہمارے اندر موجود ہے، ہم ایک اپنے اندر تأثر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی اولاد کو جتنا ہو سکتا ہے ان جدید علوم سے ہم آراستہ کرنے کے لیے، ہم جدید علوم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کتنا مال و ثروت و دولت خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ جدید علوم سے بہرمند ہو جائے، لیس ہو جائے، ان کو پڑھ لکھ جائے اور کل کو اپنی پاؤں پر کھڑا ہو جائے یا معاشرے کی خدمت کرے، یہ جو بھی نیت ہو ہماری، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر ان علوم کے لیے کتنا احترام موجود ہے۔ البتہ اس احترام کے پیچھے ایک محرک بھی موجود ہے، چونکہ انسان اس وقت جو قدردانی ہے، اس وقت جو انسانی پیش رفت ہے، انسانی ترقی ہے، وہ انہی علوم کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑا محرک انسان کے پیچھے یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ یہی وہ علوم ہیں، یہی وہ راستہ ہے جہاں سے انسان پیٹ بھر سکتا ہے اپنا اور عزت کی زندگی بسر کر سکتا ہے، ایسا راستہ اپنائے کہ جہاں سے نہ کھانا ملے انسان کو، نہ روٹی ملے انسان کو، وہ راستے انسان کی نظر میں اتنے احترام کے راستے نہیں ہوتے۔ اب ہماری بات اس سے نہیں ہے کہ یہ علوم کیسے ہیں، اور ان علوم میں، یہ علوم انسانی ترقی میں ان کا نمایاں کردار ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر ان علوم کی افادیت سے زیادہ آشنا ہے کہ ان میں کتنا فائدہ ہے، انسان کی زندگی میں ان علوم نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دی ان علوم نے، کہاں وہ سہرائی انسان کہ جو ابتدائی وسائل کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا، اور آج اس انسان کے پاس دیکھیں کہ افلاک پر کمند ڈالے ہوئے ہے، آج ستاروں کو تسخیر کرنے کی فکر میں ہے، افلاک اس کی دسترس میں ہے، یہ انہی علوم کے طفیل ہے، اور یہ علوم کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور دینی لحاظ سے اسلامی نقطۂ نگاہ سے بھی خوبہار وہ علم جو انسان کی زندگی میں مؤثر ہو اور انسان کی زندگی میں فائدہ دیتا ہو وہ علوم انسان کے لیے بہتر ہیں، مفید ہیں، ان کو حاصل کرے اور اپنی اولاد کو بھی حاصل کروائے۔ لیکن یہ علوم جو ہماری زندگی کے وسائل فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ہرگز ہماری زندگی کے اصول معین کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ایک علم جو مجھے یہ علم سکھاتا ہے کہ میز کس طرح سے بناؤں، میز بنانے کا علم، کرسی بنانے کا علم ہرگز میری زندگی کے اصول نہیں بنا سکتا۔ میری زندگی کے لیے میز بنا سکتا ہے، میری زندگی کے لیے کرسی بنا سکتا ہے، میرے لیے کھانا بنا سکتا ہے، میرے لیے روٹی بنا سکتا ہے، میرے لیے گھر بنا سکتا ہے، میرے لیے لباس بنا سکتا ہے، لیکن انسانی اصول میرے لیے نہیں بنا سکتا۔ یہ بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ علوم ہیں جن کی بنا پر ہم زندگی بسر کریں اور کچھ وہ علوم ہیں جو ہمارے لیے فلسفہ زندگی بیان کریں گے، جو ہمارے لیے ہمارا مقصد خلقت بیان کریں گے، ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض روشن فکری کی خدمات پھر یہ پیش کی جاتی ہیں کہ ہم آئیں اور اسلامی اور قرآنی تعلیمات کو آ کر سائنس کی روشنی میں بیان کریں۔ کس طرح سے بیان کریں؟ آپ نے بھی سنا ہوا ہے اور پسند بھی کرتے ہیں ہم لوگ اور داد بھی دیتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں اور پھر فخر بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کتنا عظیم ہے کہ جو باتیں سائنس نے آج کی ہیں وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہیں، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے کہ دنیا کو، جاپانیوں کو آج پتہ چلا اور سائنس کو، قرآن کو بہت پہلے معلوم ہو گیا، مسلمانوں کو بہت پہلے معلوم ہو گیا۔ کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی نماز اور روزے کے افادیت ہم سائنس کی روشنی میں بیان کرتے ہیں؟ یعنی روزے کو ہم آ کر پوچھتے ہیں طبیب سے یا علم طب سے یا موجودہ رائج علوم سے کہ یہ قرآن نے ایک عبادت کے طور پر روزہ ہم پر واجب قرار دیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اب طبیب صاحب آتے ہیں آ کر بیٹھ کے ہمیں روزے کی افادیت بیان کرتے ہیں کہ یہ روزہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، یہ عبادت کس کے مطابق؟ یہی سائنسی اور اصولوں کے مطابق، علم طب کے مطابق، میڈیکل کے مطابق۔ کیوں؟ کہ انسانی بدن سال بھر ہم مختلف انواع و اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں، پرہیز تو نہیں کرتے، احساس تو نہیں کرتے، ہمارے بدن کے اندر مختلف چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، چربیاں ہمارے اندر جمع ہو جاتی ہیں، کچھ اور عناصر ہمارے وجود کے بدن کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور بالآخر یہ عناصر، ان میں سے کچھ چیزیں مضر ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان چربیوں کو زائل کرنے کے لیے، انسانی وزن جو بڑھ جاتا ہے اور یہ وزن بڑھ جانا یہ مضر ہے انسان کے لیے، اس وزن کو کم کرنے کے لیے، آپ کے خون کے اندر خون گاڑھا ہو جاتا ہے، آپ کا چربی زیادہ ہو جاتی ہے، رگوں میں وہ حرکت آسانی سے نہیں کر سکتا، لہذا خطرہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی برین اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی اور مختلف بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، فالج کا خدا نخواستہ خطرہ ہوتا ہے، اور اس قسم کی بیماریاں جو ہر دم انسان کی کمین میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بیماریاں، ان بیماریوں سے بچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے روزہ واجب قرار دیا ہے کہ تم روزہ رکھو، اس دن کا کھانا نہیں کھاؤ گے، تم دن کا کھانا نہ کھانے سے ایک وقت کا کھانا کم ہو جائے گا تمہارا، اور تمہاری چربی بھی کم ہو جائے گی، تمہارا وزن بھی کم ہو جائے گا، تمہارا گاڑا خون جو ہے وہ بھی تھوڑا پتلا ہو جائے گا، رقیق ہو جائے گا اور رگوں میں آسانی سے دوڑے گا، اور بہت ساری بیماریوں کا جو خطرات تمہیں لاحق ہیں وہ بھی تمہیں نہیں ہوں گے۔ خب اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں روزے کے کتنے فوائد ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیکل نے آج یہ فائدے کشف کیے ہیں، حالانکہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ فائدے روزے کے بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد مومنین کا دل اور زیادہ روزہ رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آیا یہ ہے فلسفہ روزہ؟ قرآن مجید نے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ ہم پر واجب قرار دیا ہے، جس کو عبادت قرار دیا ہے، وہ یہ روزہ ہے۔ آئندہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہم اس لیے روزے رکھیں گے اپنا وزن کم کرنے کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اپنا خون کم کرنے کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ورزش ہے، ایک ایکسرسائز ہے، یہ ایک پریکٹس ہے یہ روزہ۔ خود قرآن مجید سے پوچھیں گے روزہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے جو روزے کا فلسفہ بیان کیا ہے، اب یہاں پر ایک جملہ میں کہتا چلوں کہ اس میں کچھ قصور ہمارا اپنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ آیات جنہوں نے ان تعلیمات کو ہمیں بیان کیا ہے، سکھایا ہے، ہم پوری طرح سے ان کو نہیں لیتے، آدھا لے لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ نومن و بباد و نکفر بباد، آدھا لے لینا اور آدھا چھوڑ دینا. کسی جگہ ایک مومن میں تھے، بہت ہی اچھے مومن، آپ ہی کی طرح کے بہت ہی نورانی اور بہت ہی مقدس انسان تھے وہ، تو انہوں نے یہی سوال کیا مجھ سے، کہا کہ ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں زندگی میں، ہم ادھر جاتے ہیں یوں ہوتے ہیں، ہم ادھر آتے ہیں یوں ہوتے ہیں، ہم آفس میں جاتے ہیں، ہم گھر میں آتے ہیں، بالآخر ہماری دنیا ہے، اب ہم اپنا دین بھی محفوظ رکھیں اور زندگی بھی گزاریں، تو اس سے مومن جو ہے بہت ہی تکالیف میں پڑ جاتا ہے، تو یہ کیوں ہے ہمارے لیے؟ اب ایک مختصر سا جواب ان کو دیا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بھی، لیکن آپ کے لیے وہ تفصیل ابھی گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ میں عرض کروں. وہ جواب یہی بنتا ہے کہ ہماری ساری مشکلات، کہ ہم دیندار بھی بننا چاہتے ہیں، زندگی بھی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سے نہیں بن پاتی، نہ دین محفوظ رہتا ہے نہ زندگی صحیح بسر ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نومن و بباز و نکفر بباز کا مقولہ اپنایا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا لے لیں اور آدھا چھوڑ دیں، اور جب بھی ہم یہ کام کریں گے، آدھا لیں گے آدھا چھوڑیں گے، ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. پورا چھوڑ دو کوئی مشکل نہیں ہے، پورا لے لو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں جنہوں نے دین کی ایک چیز بھی نہیں مانی بہت آسانی میں ہیں، کوئی مشکل ان کو پیش نہیں آتی. جنہوں نے پورا دین اپنایا ہوا ہے انہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی. مشکل مجھے پیش آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آدھا پکڑا ہوا ہے اور آدھا چھوڑا ہوا ہے، اس لیے مشکلات میں ہوں. صبح بھی مشکل، شام کو بھی مشکل، گھر میں بھی مشکل، دفتر میں بھی مشکل، روڈ میں بھی مشکل، کھانے میں بھی مشکل، پینے میں بھی مشکل، ہر جگہ مشکل ہی مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدھا پکڑا ہوا ہے، آدھا چھوڑا ہوا ہے. آدھا تو انسان کو نہیں بچا سکتا، یہ ایک الگ بات ہے کہ انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں، پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے کہ انسان کو دین کیسے اپنانا چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہم آدھا لیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں، یہ مکمل دین میں بھی یہی کام کیا ہے ہم نے، اور دینی تعلیمات میں فردن فردن بھی یہی کیا ہے. روزے کی آیت کو لے لیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، کہ یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے. اس ماہ رمضان کے آداب میں سے یہ ہے، ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب جو بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. جو بھی ماہ رمضان پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، نہ یہ کہ جس کا وزن بڑھ جائے وہ روزہ رکھے، نہ یہ کہ جس کا خون گاڑا ہو جائے وہ روزہ رکھے، نہ یہ کہ جس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو وہ روزہ رکھے، نہ یہ کہ جو لا علاج ہو جائے وہ روزہ رکھے، نہ یہ کہ جو شوگر میں مبتلا ہے وہ روزہ رکھے، نہ یہ نہیں ہے فلسفہ روزہ، بلکہ جو ماہ رمضان کو پالے وہ روزہ رکھے. اب یہاں سے خود ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ ماہ رمضان کو پانا کیا کہلاتا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے ماہ رمضان پا لینا. ماہ رمضان آئے اور گزر جائے یہ اور بات ہے، اور ایک آدمی ماہ رمضان کو پالے یہ اور بات ہے. ہمارے بزرگان کی سیرت میں اور ان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ بعض بزرگان ایسے تھے جنہوں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تھا. لیلۃ القدر کو پا لینا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم لیلۃ القدر نہیں پاتے، ہمارے لیے تو وہ دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ رات بھی ایک جیسی ہوتی ہے. گزشتہ رات بھی 8 گھنٹے کی تھی، 9 گھنٹے کی، یہ رات بھی 9 گھنٹے کی، اس میں بھی ہم جاگے کچھ سوئے، اس میں بھی کچھ جاگے کچھ سوئے. ہمیں یہ احساس ہوتا کہ لیلۃ القدر کیا لیل ہے، اس کو پانا ایک اور بات ہے، ماہ رمضان کو پا لینا ایک اور بات ہے. تو روزہ آداب ماہ رمضان میں سے ہے، روزہ آداب ماہ رمضان میں سے ہے. خود ماہ رمضان کا فلسفہ روزہ نہیں ہے، ماہ رمضان کی حکمت قرآن ہے. آداب ماہ رمضان میں سے یہ ہے کہ اس کا روزہ رکھیں. اب فلسفہ روزہ پھر کیا ہوا؟ فلسفہ روزہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم آدھا لے لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آتی ہے. ہم نے یہ تو لے لیا کہ کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم، تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن کیوں واجب قرار دیا گیا یہ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا. قرآن سے صرف اتنا پوچھا کہ روزہ واجب ہے یا واجب نہیں، قرآن نے کہا واجب ہے، لیکن کیوں واجب ہے یہ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا. کیوں واجب ہے یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، یہ ہم نے سائنس سے پوچھا، یہ ہم نے میڈیکل سے پوچھا. روزہ واجب خدا نے کیا، فلسفہ اس کا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، تو ظاہر ہے ڈاکٹر جس حکم کا فلسفہ بیان کرے گا وہ میڈیکل سے اوپر نہیں جا سکتا، وہ انسانی صحت و سلامتی سے آگے وہ فلسفہ نہیں بڑھ سکتا. لیکن خدا جس نے یہ روزہ واجب کیا ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم لاغر ہو جاؤ، تمہارا وزن کم ہو جائے، تمہاری چربی کم ہو جائے، تمہاری بیماریوں کا خطرہ ٹال جائے، بلکہ یہ فرمایا لعلکم تتقون، بلکہ روزہ اس لیے ہے کہ تم میں تقویٰ آ جائے. روزے کا فلسفہ تقویٰ بیان کیا گیا ہے. اب توجہ فرمائیے آپ نے کہ اگر قرآن کی تفسیر ہم سائنس کے ذریعے، طب کے ذریعے سے کریں اور ڈاکٹر تشخیص دے دے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی چربی کم نہیں ہوگی، روزہ رکھنے سے آپ کا وزن کم نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری کا خطرہ نہیں ٹلے گا، تو پھر تو فلسفہ روزہ حاصل نہیں ہوا. بلکہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو روزہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان سے پہلے ہمارا جو وزن ہوتا ہے، ماہ رمضان کے بعد وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، نہ یہ کہ وہ وزن کم ہوتا ہے، چونکہ وہ جو تین وقت کا کھانا تھا وہ ہم دو وقت پہ کھاتے ہیں، نہ یہ کہ ایک وقت کا کھانا کم ہو جاتا ہے، صرف تین وقت کا کھانا دو وقت پہ کھاتے ہیں، ہم کھاتے وہی ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں. تو یہ کس نے کہا کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ وزن کم ہو جائے؟ روزے کا فلسفہ خدا سے پوچھیں. خدا نے فرمایا کہ تم میں تقویٰ آ جائے. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ الفاظ بلا معانی ہیں، یہ وہ ووٹی کی طرح ہے تقوی کا کلمہ، کہ جس کو کہنے سے ذہن میں کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا کہ تقویٰ روزہ سے کیسے آتا ہے. لہٰذا پہلے یہ معانی بیان ہو جائے ان الفاظ کے لیے، پھر ہم فلسفہ روزہ سمجھیں گے، پھر ہم فلسفہ نماز سمجھیں گے، فلسفہ حج سمجھیں گے ہم. بس ایک نمونہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اگر ہم نے یہ روشن فکری دین کے اندر دکھائی کہ روزے کا فلسفہ انسانی وزن کم کرنا اور انسانی خون جو گاڑا ہو جائے اس کو کم کرنا اور انسانی موت کا خطرہ ٹالنا ہے، تو اس صورت میں جب تک یہ فائدہ ہوگا روزہ واجب ہوگا، جب یہ فائدہ نہیں ہوا تو روزہ واجب نہیں ہوگا. حالانکہ خدا نے فرمایا وزن کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، روزہ واجب ہے. خون آپ کا رقیق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، روزہ واجب ہے. خطرہ ٹلتا ہے یا نہیں ٹلتا، روزہ واجب ہے. اور چہ بسا ہمیں روزے سے کمزوری بھی ہو جائے. بعض لوگ ہیں جنہوں نے دین کی تفسیر عجیب و غریب پھر شروع کی ہے اسی وجہ سے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں کہ میں اب ایک ایک کر کے اگر نمونہ بیان کروں تو وقت ہمارا اسی میں صرف ہو جائے گا. مثلا ایک یہ دینی تعبیر کی جاتی ہے، کیا یہ جی آج یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کو جب موت آ جائے کھڑے کھڑے تو انسان اپنے دائیں پاؤں پر گرتا ہے. جب کھڑے کھڑے انسان کو موت آئے، سائنس نے، محققین نے تحقیق کی ہے کہ جب انسان کو کھڑے کھڑے موت آ جائے تو دائیں پاؤں پر گرتا ہے. اب معلوم ہوا کہ قرآن نے یہ حکم 1400 سال پہلے یا روایت نے اور دین نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. کہاں بیان کیا؟ آداب اسلامی میں ہے کہ جب آپ مثلا مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، اور جب آپ مثلا جاتے ہیں بیت الخلا میں تو وہاں پر آپ پہلے بایاں قدم رکھیں. خوب کیوں یہ قدم رکھیں ہم؟ کیا فلسفہ ہے کہ یہاں دایاں قدم پہلے رکھیں وہاں بایاں قدم پہلے رکھیں؟ اس دائیں اور بائیں میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ فرق سائنس نے بتا دیا. فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ کو دہلیز پہ موت آ جائے، مسجد کی دہلیز پہ موت آ جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ دائیں قدم پہ گریں گے، اندر گر جائیں گے. اور اگر بیت الخلاء میں آپ کو موت آئی تو آپ دائیں قدم پہ گریں گے، اور دائیں قدم باہر ہوگا تو آپ باہر گریں گے. خوب یہ سائنسی تفسیر ہے ایک حکم دینی کی. خوب اگر ہم بیت الخلاء میں مار گئے تو پھر اگر مسجد سے باہر مار گئے، کتنے لوگ مسجد میں مرتے ہیں؟ یہ حکم خدا نے اس لیے بیان کیا تھا کہ اگر ہمیں دائیں پاؤں پہ موت آ جائے، اگر ہمیں کھڑے کھڑے موت آئے تو ہم دائیں قدم پہ گریں گے. اگر ہم نے یہ حکم قرآنی اس طرح سے اگر اس کی تفسیر کی، کل کو سائنس نے آ کے ثابت کر دیا کہ نہیں بھائی، انسان جب مرتا ہے تو بائیں قدم پہ گرتا ہے، نہ کہ دائیں قدم پہ گرتا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اگر سائنس نے کل کو کہہ دیا، ابھی تو یہ مسلم نہیں ہے نا، یہ تو ایک خطیبانہ باتیں ہیں، ممبر کی باتیں ہیں، ہم بھی تو تحقیق تھوڑا ہی کرتے ہیں، جو مولانا کہہ دے اسی پر ہمارا ایمان ہو جاتا ہے. ابھی میں جو کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا ہی سوچیں گے اس پر، آپ فکر نہیں کریں گے، چونکہ مولانا نے کہا ہے، اچھی بات کہہ رہے ہیں، داڑھی ہے ان کی، ظاہر مومن آدمی ہے, غلط بات تو نہیں کریں گے, صحیح کرتے ہوں گے. یہ اس نیت سے سن کے ہم ہر بات مان لیتے ہیں. خوب, اب ہم نے کبھی پوچھا نہیں سائنسدانوں سے, کبھی اطباء سے, کبھی ڈاکٹروں سے نہیں پوچھا, بھائی یہ صحیح بات ہے یا غلط کہ جب انسان مرتا ہے تو دائیں پاؤں پہ گرتا ہے یا بائیں پاؤں پہ گرتا ہے. خوب, کل کو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انسان بائیں قدم پہ گرتا ہے تو پھر ہمیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے بایاں قدم اندر رکھنا ہوگا, اور بیت الخلاء میں جانے کے لیے پہلے دایاں قدم رکھنا ہوگا. یعنی پھر ہم حکم خدا کو تبدیل کر دیں. یہ علوم تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر روز ایک ترقی کرنی ہے, ہر روز ایک نئی بات کریں گے. یہ سائنس میں کوئی بات آخری بات ہوتی نہیں ہے, کوئی کلمہ آخری کلمہ ہوتا نہیں ہے. کل تک سماوات آسمانوں کا تذکرہ ہے, سماوات سب کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. یہ سماوات کیا ہیں؟ خوب, کل تک سائنس نے بتایا تھا سماوات یہ ہیں, آج سائنس نے بتایا سماوات یہ ہیں. ہم اگر سماوات کی تفسیر سائنس سے پوچھ کے کریں تو سائنس کے نظریے تو ہر روز بدل رہے ہیں, تو پھر ہم ہر روز قرآن بھی بدلتے رہیں گے اپنا, ہم ہر روز دین بھی بدلتے رہیں گے اپنا. کل کو سائنس نے کہا سماوات اس کو کہتے ہیں, ہم نے کہا بس قرآن کی بھی مراد یہی ہے. آج سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں بھائی, کل ہمیں غلطی ہو گئی تھی, آج سے ہی پتا چلا ہمیں کہ سماوات ان کو کہتے ہیں. ہم کہیں گے ہم سے بھی غلطی ہو گئی تھی, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. تو پھر تو قرآن بازیچہ بن جائے گا. اگر قرآن کو دین کو سمجھنا ہے, اس کی سمجھ کے اپنے اصول ہیں, اس کا ایک اپنا راستہ ہے. قرآن خدا نے آپ پر اتارا, قرآن آپ کے دل پر اتارا, اور اس کے سمجھنے کے اصول بھی بیان کر دیے, اس کے مفسر بھی ساتھ بھیج دیے, قرآن کو سمجھانے والے بھی ساتھ بھیج دیے. ان سے پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, ان سے پوچھیں کہ دین کا فلسفہ کیا ہے. خوب, اسی طرح انتظار کا بھی یہی معنی کیا جاتا ہے کہ ہم آئیں. آج کل جو جدید تفکر موجود ہے, بعض روشن فکریاں جو موجود ہیں کہ انسان اصلاح کو چاہتا ہے, اور انسان کی اصلاح کو ہر دنیا میں پھر مسئلے پیدا ہوتے رہے ہیں. کون مسئلے پیدا ہوئے ہیں؟ گاندھی مسلحین میں سے تھے, گاندھی نے بھی اصلاح کی. ایک معاشرہ جو نجات پرستی میں مبتلا تھا, ایک معاشرہ جو غلامی میں تھا, گاندھی نے کوشش کی, ایک حرکت, ایک تحریک, ایک انقلاب لے کر آئے. گاندھی بھی مسلحین میں سے ہیں, یہ اصلاح ہے. اور پھر کیا ہوا؟ بہت سارے اس دنیا میں ہمارے پاس نمونے موجود ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اصلاح کے لیے تحریکیں جلائیں اور وہ تحریکیں کامیاب ہو گئیں, اور وہ مسلحین کے زمرے میں شمار ہونا شروع ہو گئے. کئی ایسے ممالک ہیں, آپ کو معلوم ہے, یورپ کی تاریخ پڑھیں آپ, قرون وسطیٰ کی, وہاں پر اصلاح کی تحریک چلی. انقلاب فرانس کی صورت میں وہاں پر اصلاح ہو گئی. آج یورپ اس اصلاحی تحریک کا مرہون منت ہے. مشرق میں بہت ساری اصلاحی تحریکیں چلیں, بہت ساری کامیاب ہو گئی, بہت ساری ناکام ہو گئی. اگر ہم یہ کہیں کہ انتظار کا فلسفہ صرف اصلاح کے اندر ہے, تو پھر اس صورت میں وہ مسلح جس کی انتظار میں ہے, معلوم ہوا کہ آپ نے اس کو نیچے اتار کے کن لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا؟ معلوم ہوا ابھی تک روح انتظار سے ہم آشنا نہیں ہے. اصلاح اپنی جگہ ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر فساد کی اصلاح ہونی چاہیے, لیکن آیا انتظار کا فلسفہ فقط ہم اصلاح کے اندر اور اس روشن فکری کے ذریعے ہم آئیں اور اس میں منحصر کر دیں؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں بہت فہرستوار آگے بڑھ رہا ہوں, اگرچہ نہ میری عادت ہے اس طرح سے بڑھنا اور نہ مناسب ہے. بعض حضرات ممکن ہے وہ آشنا نہ ہو اس اسلوب بیان سے, ذہنوں میں ممکن ہے یہ بات آتی اور آنی بھی چاہیے. دیکھیں, ہر بات کے لیے ایک فضا ہوتی ہے, اس فضا میں جب وہ بات کی جائے اس کا مطلب واضح ہوتا ہے. لیکن اس فضا میں اگر یہ کلمہ نہ بیان کیا جائے, وہ کلمہ اپنے معانی ہمیں عطا نہیں کرتا. وہ معانی اس کلمے کے اندر موجود بند رہتے ہیں, کبھی نہیں کھلتے. بعض انسانوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ہم ایک سوال کریں ایک کلمے کا, ایک کلمے میں ہمیں جواب مل جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سوال چابی ہوتی ہے اور جواب وہ خزانہ. کبھی آپ نے دیکھا ہے اپنے آفس میں جب آپ نے چابی جا کے لگائی ہے تو آپ کے آفس کے اندر کا جو ماحول ہے, جو فضا ہے, اس کی یہ اندازہ آپ کی چابی جتنا ہوتا ہے. مثلا یہ امام بارگاہ مقدس جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ایک دروازہ ہے. یہ دروازہ آپ نے جب کھولنا ہے تو چابی کے ذریعے کھولنا ہے, لیکن چابی سے کھول کے جب اندر آئیں گے فضا میں, تو یہ اندر کی فضا, امام بارگاہ کا طول و عرض, یہ اتنا ہی ہے جتنا چابی کا طول و عرض ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضا ایک چھوٹی سے چابی سے کھلتی ہے. چابی کا کام ہی یہی ہے کہ اندازے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن جس فضا کو ہم پر کھولتی ہے وہ فضا بہت بڑی ہوتی ہے. آپ چابی سے جواب کھولتے ہیں تو یوں نہ کہیں کہ جتنی چابی ہے اتنا ہی جواب ہونا چاہیے. آپ نے چابی لگائی ہے, کس کو چابی لگائی ہے پہلے یہ دیکھیں. وہ ممکن ہے آپ نے ایک بہت بڑے حال کی چابی لگائی ہے, تو جب کھلے گا آپ کی چابی سے وہ حال تو پھر آپ کو اس فضا میں جانا پڑے گا اندر. اگر آپ نے ایک چھوٹے سے کمرے کو چابی لگائی ہے وہ چھوٹا سا کمرہ کھلے گا. یہ آپ کی چابی پر موقوف ہے کہ آپ نے چابی کیسے گمائی ہے. چھوٹی سی چابی ہے لیکن چے بسا اس ایک چابی کے لیے آپ کو ایک سال سننا پڑے, ایک سال آپ کو سننا پڑے. کیوں کہ چابی ایسی آپ نے گما دی ہے. یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. سوال ضرور کریں اور سوال معقول بھی کریں, جیسا کہ معقول سوال ہیں, لیکن جب جواب بیان کیا جائے تو جواب کے لیے ایک فضا چاہیے, جواب کو سمجھنے کے لیے. جب تک وہ فضا نہ بنے ذہن میں اس وقت تک وہ جواب ذہن میں آتا نہیں ہے, بلکہ غلط فہمیوں کا سبب بنتا ہے. اکثر ہماری غلط فہمیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک جملے میں سوال ہوتا ہے اور ایک جملے میں جواب ہوتا ہے. ہم جواب کو سوال کے ساتھ ناپ کے بیان کرتے ہیں کہ دو کلمے کا سوال دو کلمے کا جواب ہونا چاہیے, اور کبھی بھی یوں نہیں ہوتا. چابیاں ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ فضائیں جو چابیاں ہم پر کھولتی ہیں وہ بہت بڑی فضائیں ہوتی ہیں. اس کی توقع رہنی چاہیے ہمیں, لیکن میں اس کے باوجود کہ یوں ہی ہونا چاہیے, چھوٹے سے نقطے پہ وسیع بات ہونی چاہیے کہ یہ حق ہے ہمارا, لیکن اس کے باوجود میں بہت فہرستوار گزر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا. آپ کے ذہن میں صرف یہ بات آ جائے انشاءاللہ آپ کے ذہن خود اس قابل ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ میرے جیسا آدمی آپ کے سامنے آ کر کچھ کہے. آپ انشاءاللہ کتابوں کے ذریعے, علماء کے ذریعے, اپنے ذہن کے ذریعے سے اور جو بھی ذریعے آپ کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ ان افکار کو آگے بڑھائیں گے. آپ ایک تیسرا نظریہ فلسفہ انتظار کے اندر ایک بہت ہی خرافی نظریہ ہے. پہلا کہا تھا روایتی نظریہ, دوسرا کہا تھا افراطی نظریہ, تیسرا ہے خرافی نظریہ. خرافی نظریہ کون سا, اس کو توجہ سے سنیں گے. یہ توجہ البتہ ہر کلمے میں درکار ہے. اگر ابھی ہم نے بعض چیزوں کو توجہ نہ کی تو آخر میں نتیجہ لیتے ہوئے ذرا مشکل پیش آئے گی, پھر ہمیں پھر اول سے ساری گفتگو دہرانا پڑے گی. خرافی نظریہ یہ ہے کہ انتظار, چونکہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت حجت کے ظہور کے بارے میں عجل اللہ تعالی فرج و شریف کہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. توجہ فرمائیں گے اس پر کہ انسان کیا کیا کرتا ہے, کہاں جا پہنچتا ہے انسان. یہ روایت ہے معصوم سے, یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا, یعنی وہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو اس زمین کو عدالت اور انصاف سے بھر دیں گے, جیسا کہ یہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی. یعنی پہلے یہ زمین ظلم و ستم سے بھرے گی, پھر اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے اور آ کر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اب کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں, اب یہ کرنا چاہیے پھر کہ چونکہ شرط ظہور زمین کا ظلم و ستم سے بھر جانا ہے, پر ہو جانا ہے, جب تک زمین بھر نہیں جاتی وہ تشریف نہیں لائیں گے. اب ہمیں انتظار کرنا ہے. خوب انتظار پھر کیسے کریں, معلوم ہے انتظار کیسے کریں. آپ کا بس ایک ہی کام ہے, انتظار کرو. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ زمین کو بھرو, فساد سے بھرو, ظلم سے بھرو, ستم سے بھرو, نا انصافی سے بھر دو. چونکہ جتنا جلدی بھر جائے گی یہ زمین اتنا ظہور جلدی ہو جائے گا. معلوم نہیں آپ کے ساتھ تک آشنا ہیں, باقاعدہ اس نام پر فرقے وجود میں آئے ہیں اور موجود ہیں اور کم تعداد میں بھی نہیں ہیں. اگر مناسب ہوتا میں یہاں پر نام بھی لے سکتا ہوں، ایڈریس بھی بتا سکتا ہوں، نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، اعداد و ارکام بھی بتا سکتا ہوں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں. لیکن ہماری محفل اتنی مقدس ہے کہ ان چیزوں کا نام لینا یہاں پر مناسب نہیں ہے. موجود ہیں جہاں تک میری اطلاعات میں ہیں، جن ممالک میں ہیں، پاکستان سر فہرست ہے، ایران میں موجود ہیں، بعض عرب ممالک میں بھی موجود ہیں، بحرین وغیرہ میں باقاعدہ اس نام پر انجمنیں بنی ہوئی ہیں، انجمن بنی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ تاکہ ہم فساد پھیلائیں. اور فساد بھی کیا فساد، میں ایک کی طرف اشارہ کر دوں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے، المیہ، ایک صرف چیزوں جو ان کے انجمن کے دستور العمل میں ہے، جو ان کے آئین میں، نصب العین میں جو چیز شامل ہے، وہ ایک یہ ہے کہ کوئی لڑکی اور لڑکا آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نکاح کریں گے تو فساد کیسے پھیلے گا؟ پھر ہمیں فساد سے بھرنا ہے اس کو، جتنا مرضی یہ ہو سکتا ہے فساد کرو، تباہی مچاؤ، ظلم کرو، بربریت کرو، ستم کرو، جو گناہ دوسروں کے تصور میں بھی نہیں آتا تم مرتکب ہو. کیوں؟ منتظر ہو تم، ظہور میں تاجیل ہو رہی ہے، ظہور جلدی ہو رہا ہے. اور یہ عبادت بھی سمجھتے ہیں کہ ہم، اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں پھر؟ آپ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ جو عزاداری بھی کرتے ہیں، آپ لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ لوگ جو مجالس بھی برپا کرتے ہیں، آپ لوگ جو علم و معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، آپ جو رزق حلال کما رہے ہیں، آپ جو مال غیر نہیں کھاتے، آپ جو مثلا دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں پھر کیا سوچتے ہیں؟ کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا، چونکہ آپ فساد نہیں کرتے. آپ اس میں پکڑے جائیں گے، کل کو جب آئیں گے حضرت تو آپ کو پکڑیں گے کہ آپ نے کیوں مجھے لیٹ کیا. اب یہ بھی ایک انسان ہے. کل آپ کی خدمت میں ایک بات کی تھی، اس کو آخر گفتگو تک ذہن میں رکھیں، بلکہ میرا تو مشورہ ہے، توصیہ تو نہیں کہہ سکتا، یہاں پر سب بزرگان ہیں، سفید ریش ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی حیثیت رکھتے ہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو تمام عمر اگر محفوظ رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی کام آئے گی وہ چیز ہماری. وہی کہ وہ دین جس نے ہمیں دویا تھا، ہم نے اس کو بہت آلودہ کر دیا ہے. وہ جس نے ہماری تطہیر کی تھی، جس نے ہمیں پاک کیا تھا، جس نے مجھے منزہ کیا تھا، جس نے مجھے حلال زادہ بنایا ہے، جس نے مجھے پاک کیا ہے، میں نجس تھا، مجھے پاک کیا جس نے، میں نے اس کو بہت آلودہ کر دیا. دیکھیں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ. ایک یہ ہے خرافی، ایک اس کا نمونہ پھر یہ ہے کہ بعضوں نے دیکھا کہ بعض بہت ہی ماہر لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگ جو یہاں تشریف لگتے ہیں کم و بیش سبھی اس مطلب سے آشنا ہوں گے، کیونکہ آپ کا شعبہ زندگی میں یہی لگ اکثر کا یہی ہوگا. یہ لوگ جو مختلف کارخانے یا مختلف فیکٹریاں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں، یہ جب کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں فیکٹری کارخانہ، تو اس سے پہلے لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھ لیتے ہیں، تقاضا دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، پہلے لوگوں کا رجحان پڑھ لیتے ہیں، ذہنیتیں پڑھ لیتے ہیں لوگوں کی، یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق آ کر پھر وہ فیکٹری لگائیں گے تاکہ آپ کی ضرورت ان کی فیکٹری سے پوری ہوتی جائے، اور بہترین خوبصورت ترین چیزیں بنا بنا کر آپ کو پیش کریں گے. اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلے آپ کے اندر ضرورت ایجاد کریں گے. کیوں ہوتا ہے نا کہ ہمیں جو چیز ضرورت ہو وہ خریدتے ہیں، جو چیز ہمیں ضرورت نہ ہو وہ نہیں خریدتے. آٹے کی فیکٹری لگائیں گے آ کر، گھی کی فیکٹری لگائیں گے، چینی کی فیکٹری لگائیں گے. کیوں لگائیں گے؟ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی ضرورت ہے, کپڑے کی میل لگائیں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے, چونکہ انہیں پہلے سے پتا ہے کہ یہ ضرورت ہے ان کو. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے ضرورت ان کو. اگر ہم نے یہ فیکٹری یہاں لگا دی کو کوئی خریدے گا نہیں ہماری پیداوار, بس کیا کیا جائے, پہلے ان کی ضرورت ان کے اندر ایجاد کی جائے, اور جب ضرورت پیدا ہو جائے پھر ہم فیکٹری لگائیں گے, ہماری مصنوعات خریدیں گے بھی یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں. لہذا آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ ایک باقاعدہ شغل بن گیا, ایک باقاعدہ حرفہ بن گیا ہے, ایک پیشہ بن گیا ہے, جس کو ہم نے مختلف اقتصادی نام بھی دیے ہوئے ہیں, تشہیر کرنا, ایڈورٹائز کرنا, یا مارکیٹنگ کرنا, یا یہ چیزیں ساری, یہ کیا ہے در حقیقت, لوگوں کے اندر مصنوعی ضرورتیں ایجاد کرنا ہے. کچھ تو ہماری حقیقی ضرورتیں ہیں, کچھ مصنوعی ضرورتیں ہیں ہماری. آپ دیکھیں پانی کو کبھی بھی شوکیس میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی کے لیے کبھی خوبصورت اس کے لیے مارکیٹ, کبھی اس کے لیے سپر مارکیٹ, یا اس کے لیے وہ شوکیس اور شو روم اور کیا کیا نہیں بنانے کی ضرورت, کبھی ٹی وی پہ اشتہارات کی نہیں ضرورت ہے, کبھی اس کے لیے نمائش لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں, سب کو پتا ہے کہ پانی پینا ہے, آپ ٹی وی میں تشہیر کریں یا نہ کریں لوگ پانی پئیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم ٹی وی پہ نہ دیکھ لیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہماری ضرورت تھی یا نہیں تھی. ہم ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں بتایا کہ یہ ہماری ضرورت ہے, پھر جا کے ہم نے اس کو خرید بھی لیا. یہ مصنوعی ضرورتیں ہیں, یعنی یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہمارے اندر مصنوعی ضرورت ایجاد کرتے ہیں, پھر ہماری اس مصنوعی ضرورت کا جواب اپنے کارخانے میں اور فیکٹری میں بنا کر پھر ہمارے گھر پہنچا دیتے ہیں. ہم ہر دو کاموں پر ان کے شکر گزار ہیں, یہ ضرورت احساس دلانے پر بھی اور اس ضرورت کا جواب دینے پر بھی. لیکن یہ کام بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے, صرف یہ کھانے پینے کی اور رہائش کی چیزوں میں نہیں ہو رہا, بلکہ ہماری فکر میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. کچھ فکری فیکٹریاں, کچھ نظریاتی کارخانے بھی یہی کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ ہماری ضرورت کو دیکھتے ہیں, ہماری عقیدت کو دیکھتے ہیں, ہماری ارادت کو دیکھتے ہیں, ہماری محبت کو دیکھتے ہیں, ہماری چاہت کو دیکھتے ہیں, ہماری فکر کو پڑھ لیتے ہیں, ہمارے رجحانات کو پہلے سے بانپ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہماری اس ذہنیت کے مطابق کارخانہ لگا دیتے ہیں, اور اس کارخانے سے وہی چیزیں بن بن کر آتی ہیں جو ہمیں پھر پسند ہو, ہماری حب کے مطابق ہو. ہوتا ہے کبھی, اگر مجھے پتہ چل جائے آپ کی کمزوری کیا ہے, مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ ایک مریض ہے جس کو کوئی فزیکلی کوئی مشکل نہیں ہے, ہوتا ہے نا کبھی, ذہنی مشکل ہے کوئی, خدا نخواستہ پریشان ہے, افسردہ ہے, ہوتا ہے روزمرہ آج کل کی زندگی میں یہ چیزیں زیادہ ہیں, اتنی ہمیں جسمانی مشکلات نہیں ہیں جتنی آج کل ہمیں ذہنی مشکلات ہیں. میں نے دیکھ لیا آپ کے گھر میں آیا, مجھے احساس ہو گیا کہ آپ کا یہ عزیز خدا نخواستہ خدا نکردہ یہ اس مشکل میں گرفتار ہے, اور آپ کو اس کے علاج کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے ضرورت ہے کسی کی, میں نے آپ کی مشکل پہلے سے پڑھ لی, آپ کی ضرورت کا اندازہ کر لیا, فوراً اپنا حلیہ بدلوں گا. میں کیا بن کر آیا تھا؟ میں بن کر آیا تھا ایک مبلغ, ایک طالب علم بن کر آیا تھا کہ آپ کو میں چند احکام بیان کروں گا. لیکن آتے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ کے ہاں ایک ذہنی مریض موجود ہے, ایک نفسیاتی مریض موجود ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, اور میں تو آیا تھا ایک روحانی بن کر, ایک طالب علم بن کر. طالب علموں کا کام تو علاج کرنا نہیں ہوتا, میں کیا کروں گا؟ فوراً اپنا حلیہ بدلوں گا. کیسا حلیہ اپناؤں گا؟ جیسی آپ کی ضرورت ہے. میں وہاں پر کیا بن جاؤں گا؟ علوم غریبہ کا ماہر, جادو کا توڑ میری جیب میں ہے, چونکہ پڑھ لیا نا, بتاؤں گا نہیں کہ بھائی آپ کا یہ مریض ہے میں اس کا علاج کرنا, یہ کہوں گا کہ الحمدللہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم بعض ایسی پنہان اور مخفی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ مشکل موجود ہے, آپ تو خدا کا شکر کریں گے کہ یہ فرشتہ کہاں سے پہنچایا. نہیں ہوگا ایسے؟ کبھی ہوتا ہے ایسے, ہماری ضرورتیں لوگ پڑھ لیتے ہیں, مخفی اور پنہان ضرورتیں, ہماری کمزوریاں لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق آ کر پھر وہ روپ اپنا لیتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں محبت ہے اہل بیت سے, وبالخصوص ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ منتظر قوم ہے, لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا ہر ہر سانس اپنے امام کی یاد میں بسر ہوتا ہے، ان کا ہر ہر لمحہ عمر اپنے امام کے لیے بسر ہو رہا ہے، یہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، یہ اپنا مال تک دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عقیدت ہے انسان کو، محبت ہے انسان کو۔ اب جب کسی نے میری عقیدت کو میری کمزوری سمجھ لیا، میری محبت کو میری کمزوری سمجھ لیا، میری محبت و عقیدت کو میری کمزوری بنا کر اب اس نے ایسا روپ اپنا لیا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے امام کے منتظر ہو، تو تمہارے امام سے ملانا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس کیا کرو، آؤ میرے پاس، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں امام زمانہ سے ملانے کے لیے، مجھے ایڈریس پتا ہے وہ کہاں ہیں، مجھے معلوم ہے وہ کہاں رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ حضرت کے احوال کیا ہیں، میں جانتا ہوں کہ حضرت کا رہش کیسی ہے، میں جانتا ہوں حضرت کے ساتھ ملاقات کا طریقہ کیا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے نا کہ یہ مشتاق ہے دیدار کا، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اپنے امام کا راستہ دیکھتے دیکھتے، تو یہ مشتاق ہے، یہ عاشق ہے اپنے امام کا۔ بس میں بتاتا ہوں تمہیں کیا کیا، پھر تو دیکھا کہ پھر اسی طرح لوگوں نے روپ بدل لیا، میری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے امام کا ایڈریس بھی بنا دیا، امام کی رہائش بھی بنا لی، امام کے پہنچنے تک راستے بھی متعین کر دیے، اس پہ کتابیں بھی لکھ دیں، اس پہ تقریریں بھی کر ڈالیں، اس پہ جلسے بھی کر ڈالے، اور اس پہ پھر کیا سے کیا نہ کر ڈالا، صرف ہوا یہ کہ میری کمزوری سے صرف فائدہ اٹھایا گیا، میری عقیدت کو میری کمزوری سمجھا گیا پہلے، میری محبت کو میری کمزوری سمجھا گیا پہلے، اور پھر اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اب یہ کام بھی بہت عام ہے، یہ ہو رہا ہے، اب بعضوں نے سوال بھی کیا ہے اس سلسلے میں، تو یہی پر میں عرض کرتا چلوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ فلسفہ انتظار ایک درمیانی چیز کو اٹھا کے ہم بات کر رہے ہیں، اس سے فلسفہ انتظار سے پہلے ہمیں فلسفہ غیبت پڑھنا چاہیے تھا، وہ فلسفہ غیبت سے پہلے ہمیں فلسفہ امامت بیان کرنا چاہیے تھا، اور فلسفہ انتظار کے بعد ہمیں فلسفہ ظہور بیان کرنا چاہیے تھا۔ جب تک یہ چار پانچ باب مکمل نہیں ہو جاتے، ہمیں یہ موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا، حل نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ انتظار کا فلسفہ غیبت کے فلسفے سے مربوط ہے کہ غیب کیوں ہوئے، غیبت حضرت حجت اسرار الہیہ میں سے ہے، اسرار یعنی راز، خدا کے اپنے مخصوص رازوں میں سے ایک راز ہے، جس طرح سے قیامت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسرار الہیہ میں سے ایک سر ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا علم صرف خدا کو ہے اور امام حجت کو ہے، اور کسی کو یہ علم نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے ہو کہ حضرت حجت غیبت کے ایام میں ہر ایک سے مل رہے ہیں اور ہر ایک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو پھر غیبت کی کیا معنی، ہم سے چھپنا تھا، ہم غریبوں سے جو آپ کے لیے صبح و شام رو رہے ہیں، آپ کے لیے الاجل الاجل کر رہے ہیں، پھر ہم ہی سے چھپنا تھا، ہر ایک کو تو مل رہے ہیں، صرف ہم ہی رہ گئے تھے، ہم سے پنہان ہونا تھا۔ غیبت اوجل ہونے کا نام نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ امام زمانہ فلاں جگہ ہیں، فلاں طریقے سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ خود پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہوگا، حضرت حجت نے اپنی توقع مبارک میں اور اپنے فرمان گرامی میں سب سے پہلا مطلب جو بیان فرمایا وہ یہی تھا، غیبت کبریٰ کے ابتدا میں، آغاز میں یہ فرمایا کہ اب سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو شخص بھی میری ملاقات کا دعویٰ کرے تم پر واجب ہے کہ اس کو جھٹلا دو، کہو تم کذاب ہو، جھوٹ بولتے ہو تم۔ یہ حضرت کے اپنے فرامین میں سے ہے، چونکہ معلوم تھا یہ راستہ کھل جائے گا، ہمیں کیا معلوم، میں اگر آپ یہاں پر بیٹھوں، میں امام سے ملتا ہوں، آپ کے پاس کیا مدرک ہے کہ میں نہیں ملا، مجھے جھٹلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ہر ایک مدعی بن بیٹھے گا، لہذا حضرت نے خود یہ راستہ بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے، حضرت اپنے نائبین سے، برگزیدہ لوگوں سے ضرور ملتے ہیں، لیکن یہاں ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ آپ سن لیں، وہ یہ ہے کہ حضرت کبھی بھی کسی منہ پھٹ آدمی سے نہیں ملتے، جو راز دل میں نہ رکھ سکتا ہو اس کو حضرت نہیں ملتے۔ خب آپ اپنے اندر دیکھ لیں، آپ اپنے راز کی باتیں کس کو بتاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت ڈھیلے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ, آپ کہتے ہیں جی ادھر اس کان سے سنی, ابھی سن کے فوراً پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں اس کے کہ کسی طرح نکالوں اس کو جا کے کہیں بیان کروں. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, ابھی یہاں پر ایک بات سنی فوراً جوتے پہنیں گے کہ کہیں نہ کہیں آگا میں ذرا ایک کام سے ہو کر آتا ہوں, کیوں یہ بتاؤں جا کے, کیونکہ جب تک بتایا نہیں یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ابھی اصلاً راز نہیں رکھ سکتے, رازدار نہیں ہے. ایسے لوگوں کو میں اپنا راز نہیں بتا سکتا, میں گناہکار آدمی, میں ایک معصیتکار آدمی, میں ایک عام آدمی, میں اپنا ایک دنیاوی راز اس آدمی کو نہیں بتانا چاہتا جو دل میں میری بات نہیں رکھ سکتا. تو خدا اپنے راز سے اس کو آگاہ کر سکتا ہے جو دل میں بات نہیں رکھ سکتا؟ امام زمانہ خدا کا راز ہے, سر خدا ہے. القابات امام سے پڑھے, القابات امام میں ایک لقب ہے سر الہی, سر خدا, راز خدا. راز خدا سے خدا آشنا ہے اور راز خدا آشنا ہے. ہر ایک منہ پھٹ کو اس کی اجازت نہیں. پھر یہ داستانیں کیا ہیں, پھر یہ کہانیاں کیا ہیں, یہ افسانے کیا ہیں؟ یہ خرافی نظریہ اس لیے تھا کہ ہم نے اس انتظار کو اور اس غیبت کو کیا بنا کے پیش کیا, ایک افسانہ, ایک کہانی, سسپنس. اب یہ کلمات نازیبا ہیں, میں خود احساس رکھتا ہوں, لیکن کیا کہوں پھر, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے مناسب تعبیر کو آپ بتا دیں, یہی نہیں ہوتا. یعنی اس طرح سے اگر ہم نے تعارف کرایا امام کا, وہ دنیا اس کو امام مانے گی, وہ راہبر ہے, وہ امام ہے, وہ حجت خدا ہے. خدا نے اپنی حجت کو اس پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے, نہ ایک کہانی اور ایک افسانہ. بس یہ جتنی چیزیں داستان معروف ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں امامت کا علم نہیں ہے, ہمیں غیبت کا شعور نہیں ہے, ہمیں انتظار کا فلسفہ معلوم نہیں ہے, ہمیں ظہور کی حقیقت معلوم نہیں ہے. اور حقیقت جب حقیقت بن کر سامنے نہ آئے تو افسانہ ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے, ہم جو منتظر ہیں کہ ہم اس حقیقت کو لوگوں کے لیے برملا کریں تاکہ لوگ اس کو افسانہ نہ سمجھیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گستاخی کی, توہین کی, لعنہم اللہ. لیکن ایک بات ہے جو بعض بزرگان نے کی ہے, میں بھی آپ کی خدمت میں اس کو دہرا دیتا ہوں. دیکھیں کسی کا مسخرہ کرنا, کسی کا مذاق اڑانا غلط ہے. اگر میں آپ کا مذاق اڑاؤں یہ حرام کام کیا ہے میں نے, جرم کیا ہے, گناہ کبیرہ. قرآن نے سختی سے جس چیز کی نہی کی ہے, من کیا ہے, وہ یہی ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے, نہ کوئی فرد کسی فرد کا مذاق اڑائے, یہ حرام ہے. لیکن مذاق بننا کیا, مذاق اڑانا تو حرام ہے, لیکن مذاق بن کر دوسروں کے سامنے آنا یہ جائز ہے, دوسروں کو مذاق اڑانے کا موقع دینا یہ جائز ہے. آپ کے لیے حرام ہے کہ میرا مذاق نہ اڑائیں؟ خوب اگر آپ کے لیے میرا مذاق اڑانا حرام ہے تو مجھ پر بھی حرام ہے کہ میں مذاق بن کر آپ کے سامنے نہ ہوں. مجھے بھی خیال رکھنا چاہیے میں کسی کو مذاق اڑانے کا موقع نہ دوں. دونوں ایک جیسے مجرم ہوں گے. جو مذاق اڑاتا ہے وہ بھی جرم مجرم, جو مذاق اڑانے کا موقع دیتا ہے وہ بھی مجرم. اگر ہم نے خود اپنا دین اس طرح سے پیش کیا کہ دوسروں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو جتنے وہ مجرم ہیں اتنے ہم بھی مجرم ہو جائیں گے, چونکہ ہم نے موقع دیا ہے ان کو. آپ امامت ایسے پیش کریں, دین ایسا پیش کریں کہ کسی کے مخیلہ میں یہ بات نہ آ سکے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. اتنی ٹھوس بنیادوں پر پیش کریں, اتنے شواہد کے ساتھ پیش کریں, اتنا برملا کر کے پیش کریں کہ جس طرح سے سورج چمکتا ہے نصف النہار پر, اس طرح سے امامت چمکتی ہوئی نظر آئے لوگوں کو. آپ افسانہ بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ کہانی بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں؟ مذاق اڑانا بھی حرام ہے, مذاق اڑوانا بھی حرام ہے, جرم ہے یہ دونوں. اب بعض حضرات نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو پھر لکھا بھی گیا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ حضرت حجت ایک خاص جزیرے میں ہے یا ایک خاص ٹرینگل میں ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ خوب یہ باتیں تو مجھے آپ سے پوچھنی چاہیے تھیں. آپ آزاد دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ اس وقت مواصلاتی دنیا سے آپ کا رابطہ ہے, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, ڈش آپ کے پاس ہے, مواصلاتی ہر ذریعہ آپ کے پاس ہے, پوری دنیا کے خبروں کے جو چینل ہیں وہ آپ سنتے ہیں صبح شام, ہر ویڈیو اور ہر کیسٹ اور ہر فلم جو ہے وہ آپ کے دسترس میں موجود ہے. یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بتائیں بھائی اس کی حقیقت کیا ہے. آپ لوگوں کو زیادہ آشنا ہونا چاہیے. میں تو ایک طالب علم ہوں, یہ ساری چیزیں ہماری دسترس میں نہیں ہیں. اگر ہوتی بھی تو ہمیں کوئی ہاتھ ہی لگانے دیتا ان کو, کہتے ہیں جی دیکھو یہ مولانا کو دیکھو, یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, مطلب فلم دیکھ رہا ہے یہ مولانا. وہ یہ درست, یہ دونوں جگہ موجود ہیں, جزیرہ خضرا بھی موجود ہے. اب یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں, میں نے عرض کیا تھا گفتگو انتظار جاری ہے. نظریہ خرافی جو انتظار کے بارے میں موجود ہے, ان خرافات میں سے ایک یہ چیز بھی ہے. یہ برمودا موجود ہے, اس کا جغرافیہ بھی آپ کو معلوم ہے, یہ کہاں ہے؟ اٹلانٹک میں یہ موجود ہے, برازیل اور ارجنٹائن اور امریکہ کے مابین یہ جزیرہ موجود ہے. اسی طرح یہ مثلث موجود ہے, اور ایک جزیرہ ہے دیگر جس کا نام ہے جزیرہ خضرا, وہ بھی موجود ہے. اور برمودا میں جو کچھ حوادث و واقعات ہوئے ہیں وہ بھی سب صحیح, ایک بھی قابل انکار نہیں ہے. کتنی کشتیاں ڈوب گئیں, کتنے جہاز غرق ہو گئے, کتنے وہاں پر لوگ لاپتہ ہو گئے, یہ سب کچھ اپنی جگہ حقیقت ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آپ دیکھیں نا, ہم لوگ ہیں. یہاں ایک بریکٹ بنا کر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قوم میں مبعوث ہوئے ہیں, یعنی بنی اسرائیل میں. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قوم کے نبی تھے, لیکن اس قوم کے حالات دیکھیں, اس قوم کا طریقہ کار دیکھیں آپ. وہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, یہ قوم اس طرح کی اجڈ قوم تھی, ہٹ دھرم قوم تھی, کہ حضرت موسیٰ جو بھی معجزہ دکھاتے تھے یہ کہتے تھے شعبدہ ہے. حضرت موسیٰ کے معجزوں کو کیا کہتے تھے؟ یہ شعبدہ, یہ جادو ہے. شعبدہ جادو کو کہتے ہیں نا. حضرت موسیٰ معجزہ دکھاتے تھے, یہ قوم کیا کہتی تھی؟ یہ شعبدہ ہے. پھر حضرت موسیٰ بار کر جیسے تیسے اس قوم کے ساتھ اپنا وقت گزار کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب یہ وہی قوم ہے, یعنی اس کی دوسری نسل ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صاحب معجزہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے, انہوں نے مان لیے. لیکن نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات انہوں نے مان لیے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی کام بھی کرتے تھے یہ کہتے تھے یہ بھی معجزہ ہے. وہ کھانا کھاتے تھے یہ کہتے تھے یہ معجزہ, وہ بات کرتے تھے یہ کہتے تھے معجزہ ہے. اب تک اتنا بڑھا دیا کہ کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, معاذ اللہ. موسیٰ کو نبی ماننے کے لیے خدا کا نمائندہ نہیں مانتے تھے, عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی مان لیا. آخر لوگوں کی یہی حالت ہے نا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر دیکھنا ہے کیسے ہیں تو آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ نہ ماننے پہ آئیں نوح کو نبی نہیں مانتے, ماننے پہ آ جائیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں. لوگوں کا ماننے اور نہ ماننے کی یہ دو صورتیں ہیں. نہ مانیں تو اس کو خدا کا نبی بھی نہیں مانتے, ماننے پہ آ جائیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں. آپ دیکھیں, موسیٰ کو نہیں ماننا تھا, معجزہ بھی نہیں مانا. عیسیٰ کو ماننا شروع کیا, خدا کا بیٹا مان لیا. اب یہ حالت موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. نہ ماننے پہ آئیں کچھ بھی نہیں مانتے, ماننے پہ آ جائیں تو پھر جو نہ ماننے کے قابل ہو اس کو بھی ماننا شروع کر دیتے. بھئی یہ سب کچھ حقیقت ہے, یہ جو کچھ ہوا یہ ہوا ہے. اس برمودا میں یہ سب کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں. لیکن ہر وہ چیز جس کی ہمیں وجہ معلوم نہ ہو وہ معجزہ نہیں ہوتا. آخر ہمیں معجزہ شناس ہونا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ شعبدوں کے چکر میں معجزات کا انکار کر دیں اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ معجزات مانتے مانتے شعبدے بھی ماننا شروع کر دیں ہم. ہمیں معلوم ہونا چاہیے, معیار ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ یہ معجزہ ہے اور یہ شعبدہ ہے. ہمیں آشنا ہونا چاہیے. ہر انوکھی چیز معجزہ نہیں ہوتا, بہت ساری انوکھی چیزیں ہوتی ہیں نا, انوکھے واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کی وجہ مجھے معلوم نہ ہو وہ معجزہ ہو جائے گا. یا دیوار سے ایک آواز آنا شروع ہو جائے, یہ معجزہ ہو جائے گا, مجھے نہیں معلوم کیوں آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کیوں آ رہی ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں نا جو دوسروں کو معلوم ہے مجھے نہیں ہے معلوم, آپ آشنا ہے مجھے نہیں ہے. تو میرے لیے تو یہ ساری دنیا پھر معجزات کی دنیا ہو جائے گی, کیونکہ میرے لیے یہ ساری باتیں انوکھی ہیں. آپ کو معلوم ہے جہاز کیسے اڑتا ہے, مجھے نہیں معلوم کیسے اڑتا ہے, تو میرے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ معجزہ ہو جائے گا. آخر نہ جاننا کسی چیز کو تو معجزہ نہیں بن جاتا اس سے کوئی چیز. یہ سارے حوادث اور سارے واقعات رونما ہوئے ہیں, اور آج انہوں نے کشف بھی کر لیے ہیں کہ یہ کیوں رونما ہوئے ہیں, اور گئے بھی ہیں, فلمیں بھی باقاعدہ اس کی موجود ہیں, ڈاکومنٹری فلمیں ہیں, آپ تک بھی پہنچی ہوں گی, دیکھی ہوں گی بعد میں. ایک چیز جو خود میں نے دیکھی ہے, ایران ٹی وی نے جو بارہا اسی برمودا کے بارے میں نشر کی ہے کہ یہ حوادث اور یہ واقعات کیوں ہوئے ہیں, انہوں نے جا کر تحقیق کی, معلوم ہوا کہ یہی جو اوکیانوس ہے, یہی جو سمندر ہے بہت بڑا, اس کی تہہ میں ایک میگنیٹ ہے, ایک مقناطیسیت ہے اس کے اندر. آج ہمارے پاس یہ قطب نما ہوتا ہے, یہ قطب نما آپ دیکھیں گے, اس کو جب بھی جس سمت میں بھی لیں تو یہ نارتھ اور ساؤتھ رکتا ہے, جا کر ایسے ہی رکتا ہے نا. یہ آپ بے شک گھوم جائیں لیکن یہ وہی نارتھ اور ساؤتھ میں رکے گا. کیوں رکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے. یہ کبھی کہا ہے مجھے آپ, مولانا آپ کو معجزہ دکھاؤں, یہ دیکھو آپ مشرق مغرب کھڑے ہو جائیں, یہ شمال جنوب رک رہے گا, یہ دیکھو یہ معجزہ ہو رہا ہے. آپ آج تک آپ نے مجھے ایسا معجزہ نہیں دکھا. آپ بھی سمجھتے کہ یہ نہیں ہے معجزہ. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دو پول ہیں نارتھ اور ساؤتھ, ان میں سے ایک میں کیا ہے, ایک میدان ہے پورا, یعنی زمین, جس میں میگنیٹ موجود ہے. اور جب بھی ایک آزاد دھات جس کو میگنیٹ کھینچتا ہے اپنی طرف, اس کو آزاد چھوڑا جائے تو وہ, البتہ وہ جب اس کا اپنا جو قانون ہے, فارمولا ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, اس کے تحت یہ ہمیشہ نارتھ اور ساؤتھ میں رکے گا. توجہ فرما رہے ہیں نا. یہ اسی طرح کا ایک زمین کے اندر ایک میدان, مقناطیسی میدان موجود ہے اٹلانٹک کے نیچے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو ساؤتھ پول میں ہے, اس کی شعاع جو ہے وہ افق پر آتی ہے, یعنی زمین کے اوپر آتی ہے اس طرح سے. لیکن یہ جو اٹلانٹک کی اتر ہے, اس کی شعاع عمودی جاتی ہے, اس طرح سیدھی اوپر اٹھتی ہے, زمین پہ نہیں پھیلتی. یعنی اس طرح سے پانی کے نیچے ہے یہ شعاع, پانی کے اوپر سے اس کی شعاع سیدھی اوپر جاتی ہے. اس کی زد میں جو چیز بھی آ جائے, اگر کوئی دانت آ جائے تو وہ مقناطیسی میدان اس کو نیچے کھینچ لیتا ہے, ریڈیائی لہریں وہ بالکل ختم کر دیتا ہے, مواصلاتی نظام کو وہ بالکل ناکارہ بنا دیتا ہے. لہذا آج وہ اس کے اندر اترے ہیں, فلمیں بنائی ہیں انہوں نے باقاعدہ, وہ ڈانچے, کشتیاں, وہ جو کچھ ڈوبا تھا ان کو, اس کے اجزاء نکالے انہوں نے, اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. لیکن ہمیں مولانا نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کس لیے. آپ دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں, ہم ناخواستہ طور پر کبھی بہت بڑے بڑے ظلم کر جاتے ہیں عقیدت کی وجہ سے. کہتے ہیں نا, حب شے و بغض شے, کبھی انسان کو پردے ڈال دیتی ہیں آنکھوں پر اور سمجھ میں نہیں آتی کیا کر رہا ہوں. اس طرح کا تصور پیش کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ اس برمودا میں کتنے لوگ مرے ہیں, کتنے جہاز ڈوبے ہیں, کتنی کشتیاں ڈوبے ہیں, کتنے ہوائی جہاز ڈوبے ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی گناہ تھا؟ گناہگار لوگ تھے وہ جو اس کے اوپر سے گزرے اور ڈوب گئے. ابھی یہ مصر کا جہاز ڈوبا ہے, سب کہتے ہیں بے گناہ لوگ تھے. دوسرے لوگ مرتے ہیں آئے دن حوادث میں, ہم ان کے بارے میں کیا تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بے گناہ لوگ تھے. برمودا میں یہ سارے لوگ مرے, ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. تو ہم یہ کہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے, یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے جی یہ ہمارے امام کا علاقہ ہے, یہ ان کا ایریا ہے, اور وہ اپنے ایریا سے کسی جہاز کو گزرنے نہیں دیتے, لہذا جو گزرتا ہے اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں, ڈبو دیتے ہیں. یعنی کیا تصور پیش کیا تم نے دنیا کے سامنے, اپنا امام کیسا متعارف کروا رہے ہو؟ یعنی آپ کا امام بے گناہ لوگوں کو معاذ اللہ ڈبو رہا ہے, اس کو ایک طرف سے کہتے ہو تو وہ منجی بشریت ہے, وہ بشریت کو نجات دینے کے لیے آئے گا, یہ کیسا امام ہے پھر جو بشریت کو ڈبو رہا ہے؟ یہ کیسا تصور ہے جو پیش کرتے ہیں ہم؟ توہین ہے یہ امام زمانہ کی. پھر یعنی امام کو پہلے ہم نے کیا قرار دیا؟ معاذ اللہ العیاذ باللہ. یعنی امام بھی ان طاقتوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے اس زمین کے ایک حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے, اس زمین پر کسی اور کا گزر نہیں ہو سکتا. تم امام کو یوں سمجھتے ہو؟ عرض کیا نا کہ حقیقت امامت سے آشنا نہیں ہے, حقیقت غیبت سے آشنا نہیں ہے, حقیقت انتظار سے آشنا نہیں ہے, حقیقت ظہور سے بھی آشنا نہیں ہے, اور چونکہ نہیں سمجھے حقیقت کو راہ افسانے زدن, کہانی بنا دیا, افسانہ بنا دیا, اور افسانہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں, کہانی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کہانی سے خوش تو ہوتے ہیں لوگ, سسپنس تو ہوتا ہے اس میں, لیکن عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی. یہ راز خدا, یہ سر الہی, یہ حجت خدا, یہ واسطہ بین خلق و خالق, یہ خدا کا واسطہ و فیض کیا بنا کے میں نے پیش کیا؟ بس ایک نظریہ جو انتظار کے بارے میں موجود تھا, عرض کیا کہ وہ نظریہ ہے خرافی ہے, اس کی اور بھی صورتیں ہیں رائج, آپ بھی آشنا ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. یہ تین چار نظریے جن کی طرف اشارہ کیا کہ فلسفہ انتظار ثواب ضرور ہے انتظار میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اصلاح ضرور ہے انتظار میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ظہور میں اصلاح ہوگی, لیکن فلسفہ انتظار آیا ہم ان کو قرار دے سکتے ہیں؟ یہ مشکل ہے. البتہ یہ جو تفسیر ہے کہ ہم انتظار کریں, یعنی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دیں تاکہ ظہور جلدی ہو جائے, یہ معاذ خرافات ہے, للہ خرافات ہے, واللہ خرافات ہے. یہ اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ وہ دشمنان کے ساتھ واجب ہے جو دین کے اور امامت کے دشمن ہیں, جو اس طرح سے امامت کو مان کر امامت کے دامن پہ یہ داغ لگا رہے ہیں کہ ہم ظلم و فساد کریں تاکہ امام کا ظہور جلدی ہو جائے, اور اس نام پہ انجمن بنانا, اور اس نام پہ فنڈ لینا, اور اس نام پہ دفتر قائم کرنا, اور اس نام پہ فساد کے مراکز قائم کرنا, اور ان کو پھر یہ کہنا کہ یہ ظہور امام کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ننگ دین ہے اگر دین کے نام پر ہوتا ہے. اس سے بیزاری اختیار کرنا ضروری ہے, اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اب چوتھے نظریے کی طرف آتے ہیں کہ جو مقصود تھا یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کرنا, یعنی وہ الہی نظریہ انتظار, قرآنی نظریہ انتظار, اور علوی و نبوی نظریہ انتظار, اور مہدوی نظریہ انتظار, اور حقیقی نظریہ انتظار. وہ چوتھا نظریہ ہے کہ انتظار کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوگا, آج ظاہر وقت گزر گیا ہے. درود پڑھیے محمد والا. سوالات خوب الحمد للہ کافی ہیں, اب جو یہاں فرصت ہے میں جواب دیتا ہوں, جو نہیں ہوگا کل انشاءاللہ کچھ گفتگو میں اور کچھ بعد میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. سوال اول یہ کہ وہ کون سا بہترین عمل ہے جو ہمارے امام کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے امام کو سخت ناپسند ہے؟ یہ دو سوال ہیں. یہ جو پسند عمل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. ناپسند وہی ہے جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تیسرا سوال جزیرہ خضرا کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے کہ جواب آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے. جزیرہ خضرا کا بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ برمودا اور چیز ہے, جزیرہ خضرا اور چیز ہے. جزیرہ خضرا بھی زائرن کراچ میں ہے. یہ اب چونکہ میرا جغرافیہ اتنا اچھا نہیں ہے, اب آپ تصحیح کر سکتے ہیں کہ جغرافیہ اس کا حدود عربا کہاں ہے. یہ جزیرہ بہت ہی سرسبز جزیرہ خضرا, اسی سبز کو کہتے ہیں گرین آئیلینڈ,
گرین لینڈ,
گرین لینڈ. اس میں ابھی بھی موجود ہیں اولاد مہدی, اس میں موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو معلوم ہے, تاریخ سے آشنا ہے الحمدللہ آپ, کہ یہ جو خلافتوں کا سلسلہ چلا ہے, خلافت بنو امیہ, اس کے بعد خلافت تو نہیں کہہ سکتے, بادشاہیں, بادشاہتیں, یعنی شہنشاہیتیں, ایک شہنشاہیت کے بعد دوسری شہنشاہیت, یہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس اس سلطنت اسلامی کے حاکم بنے. بنو عباس کے بعد پھر جو مختصر مدت کے لیے بنو فاطمہ معروف تھے, وہ یہ برسر کار ہے, جو اعتقادی لحاظ سے اسماعیلیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے. شش امامی مصر کے اندر ان کی حکومت کچھ عرصے کے لیے قائم ہوئی, جن کو فاطمیون کہا جاتا ہے. تاریخی ہے شواہد اس کے, آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا کہ کچھ مدت کے لیے ان لوگوں کی, البتہ اچھی خاصی مدت کے لیے ان کی حکومت تھی, اور انہوں نے اپنے زمانے میں بہت خدمات بھی انجام دی. اور ان کی خدمات میں سے ایک جو ہے آج تک جاری ہے, یہ جامعۃ الازہر, یہ انہی کی تاسیس ہے, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی, جو آج تک پھر باقی ہے, اور اس کی بڑی خدمات ہیں اس مرکز کی. اگرچہ ہم جو بھی عقیدہ رکھتے ہوں, لیکن علمی دنیا میں اس مرکز کی بڑی خدمات ہیں. جو چیز ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے, جو غلط ہے اس کا انکار کرنا چاہیے. بالآخر علمی دنیا میں اس مرکز نے کچھ نہ کچھ خدمات انجام دی ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں ان اس مرکز کی کتابیں جو ہیں, جو نشر کی ہیں, انہوں نے چھاپی ہیں, تحقیقات ہیں پوری تاریخ میں, البتہ مختلف نظریات کے لوگ اس پر قابض رہے ہیں, مختلف لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے, کسی نے کیا, کسی نے کیا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن یہ مرکز انہی فاطمیون کی تاسیس کردہ اچھا ہے. یہ آخر میں عثمانی خلفاء کے ذریعے انہوں نے شکست کھائی. آخری جو خلافت کا زمانہ گزرا ہے کہ جس کے بعد پھر تقسیم ہو گئی یہ سلطنت اسلامیہ. اب یہ جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی زمانے میں بنو امیہ کے اختیار میں تھی, پھر اس کے بعد بنو عباس نے اس پر حکومت کی, اسی زمین پر جہاں آپ ہیں ابھی, اور پھر اس کے بعد کچھ مدت تک یہ بنو فاطمہ کے اختیار میں رہی, اور پھر اس کے بعد عثمانی خلفاء اس میں آئے, جن کا مرکز ترکیہ میں تھا, کہ اس کے بعد سے پھر جنگ عظیم میں پھر یہ شیرازہ بکھر گیا, اور یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جو آج موجود ہیں, جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ وجود میں آئیں. ان کا جو آخری بادشاہ تھا, خلیفہ تھا, فاطمی, خلفاء فاطمی میں سے, جو مصر جن کا مرکز تھا, جب عثمانیوں نے ان پر حملے کیے اور یہ شکست کے قریب ہوا یہ شخص, یہ خلیفہ, تو یہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت, اپنے خاندان سمیت, انہوں نے چند کشتیاں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں, کہ جب ہوتا ہے نا کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک صدر یا ایک وزیر اعظم یا کوئی بھی جب خطرے میں پڑتا ہے, تو وہ پہلے سے اپنے فرار کے راستے تیار رکھتا ہے, کہ جب بھی ادھر سے خطرہ ہو تو ادھر سے الفرار. یہ ہمارا وزیر اعظم بدقسمت تھا کہ نہیں کر سکا فرار, پھنس گیا بیچارہ. بارکیف, یہ خلیفہ بھی اس نے اپنے فرار کے لیے کشتیاں آمادہ کی تھیں, اور اپنے لو لشکر کے لیے جو ان کے وفادار لوگ تھے. ادھر سے عثمانیوں کا جب حملہ ہوا, تو یہ شخص ان کشتیوں میں بیٹھے یہ لوگ, اور اسی سمندر میں یہ نکل گئے باہر, اور ان کی دسترس سے باہر, اور دنیا میں کسی اور جگہ تو ان کو پناہ نہیں مل سکتی تھی, چونکہ سب عثمانیوں کے وفادار لوگ تھے, لہذا انہوں نے اس گرین لینڈ میں جا کر پناہ لی. اور اس شخص کا نام, ان کے آخری خلیفہ کا نام جو بنو فاطمہ تھا, اس کا نام مہدی تھا. آج اس کی اولاد اس جزیرے میں
موجود ہے.
لہذا جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے جا کر اولاد مہدی سے ملاقات کی ہے, واقعی ملاقات کی ہے, لیکن ہر مہدی تو امام زمانہ نہیں. جس طرح ہر علی حجت خدا نہیں ہے, امیر المومنین نہیں, ہر صادق جعفر صادق نہیں ہے, ہر مہدی بھی امام زمان نہیں. یہ درست اس جزیرے میں ہیں, ابھی بھی لوگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو اولاد مہدی کہتے ہیں, رفت و آمد بھی ہے, ملتے بھی ہیں, آج بھی جس طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں اس طرح وہ بھی رہ رہے ہیں. لیکن جو بھی اولاد مہدی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ اولاد حضرت حجت میں سے ہیں. تو یہ جزیرہ خضرا کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے.